الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں اب اعتکاف کا باب شروع ہو رہا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہی معمول رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اس کے بعد اس روایت کو آپ کی ازواج نے قائم رکھا یعنی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اب چونکہ اللہ کے دین ہی کے لیے وقف ہیں ان کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اب کوئی اور گھر نہیں آباد کرنا وہ اسی گھر کی نگہبان بن کر رہیں گی اور اس دین کا چرچا کریں گی اس کی حکمت لوگوں کو بتائیں گی اور اللہ کے پیغمبر کا اسوہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گی اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے یہ طریقہ اختیار کیا یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی روح سے ازواج مطہرات ہی ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کریں گے کہ ان کو ہر طرح کے الزامات سے پاک رکھا جائے چنانچہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکائے رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لائے عمل سورہ احزاب میں تجویز کیا اس پر کاربند رہیں اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کی روایت قائم کی تھی اس کو بھی انہوں نے برقرار رکھا وعن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور خیر کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں انفاق کے معاملے میں سب سے بڑھ کر فیاض تھے کوئی اور کیا آپ کے مقابلے میں فیاض ہو سکتا ہے وکان اجود ما یکون فی رمضان اور سب سے بڑھ کر اس فیاضی کا اس کرم کا اس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سعی کا اظہار رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان اور رمضان کے مہینے کی ہر رات میں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے کس لیے آتے تھے یارض علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن رسول اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو جبریل کو پڑھ کے سناتے تھے یہ ہر رمضان کا معمول تھا فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی سعادت تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کرتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے جبریل قرآن مجید کو سنتے اگر کسی جگہ کوئی نسیان ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی تصحیح کرتے قرآن مجید جس ترتیب سے آگے امت کو دینا مقصود تھا وہ ترتیب بھی ساتھ ساتھ قائم ہوتی چلی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا یہ اثر ہوتا کہ گویا جس طریقے سے ہوا چل پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے گویا ہوا ہی آ رہی ہے بالکل اسی طرح آپ نیکی کے معاملے میں خیر کے معاملے میں فیاض ہو جاتے تھے جبریل کے ساتھ ملاقات کا قرآن مجید کو پیش کرنے کا یہ اثر ہوتا تھا یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں رہی ہے کہ یہ گویا ایک بار جبریل امین نے دے دیا، اس کے بعد لوگ جس طرح چاہیں اس کو پڑھتے رہیں، اور آخر میں جا کر دائیں سے بائیں سے جمع کر کے کہیں حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے یا کسی اور نے اس کو کتابی صورت دی۔ قرآن مجید میں دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے، اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے قرآن نازل ہوتا تھا، اور پھر جو اس کو اصل ترتیب دینی ہے اس کے لحاظ سے جبریل اس کو پڑھتے رہتے تھے تاکہ کسی جگہ کسی صاحب کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ وعن ابی ہریرہ قال کان یورض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی پورا قرآن جیسے جیسے وہ نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک نئی ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب جس میں اب وہ ہم کو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا تھا، اور یہ ہر سال کا معمول تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس پہ یہ دو مرتبہ پیش کیا گیا، یعنی جبریل امین نے اس کو پڑھ کے سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کر سنایا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامِ الْعَشْرَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیش نظر ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور چونکہ یہ معاملہ دو مرتبہ ہوا آخری سال میں، تو آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، یعنی دو عشروں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ معمول قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو اخذ کرنے، جبریل کو پڑھ کر سنانے، جبریل کے آپ کو پڑھ کر سنانے ہی کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت دے تو اس پہ زیادہ اشتغال اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید اس مہینے کی ایک غیر معمولی رات میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو ایک خصوصی مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب بشارت دی ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جو اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی چیز روزے کے بارے میں فرمائی، یہی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی، تو تمام چیزوں میں یہی چیز ملحوظ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو محور بننا چاہیے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے، رمضان میں اس کو پڑھا جائے، رمضان میں اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہو، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور اس کے لیے آپ اعتکاف کرتے تھے، جبریل امین ہر رات قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرتے، خاص طور پر یہ آخری 10 دنوں میں پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا۔ آخری سال میں جس سال آپ کی وفات ہوئی، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ دو مرتبہ یہ معاملہ ہوا تاکہ پورا قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جو اب ہمارے پاس ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ معاملہ جبریل کے ساتھ حضور کرتے تھے، اور پھر یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، یا اس کی کوئی آیت کسی کے پاس تھی اور کوئی کسی کے پاس تھی۔ وہ اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ دیا گیا، اس طرح اس کا مذاکرہ ہوتا رہا، اور آخری سال میں پھر اس کے لیے یہ زائد اہتمام کیا گیا کہ پورا قرآن اسی ترتیب سے جبریل امین نے پڑھا، اور پورا قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ آپ نے پڑھا تو جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا تو آپ نے اس کو سنا۔ ورائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ تکف ادنا الیہ راسہ فی المسجد۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو اپنا سر حجرا چونکہ ساتھ ہی تھا تو میری طرف جھکا دیتے تھے، ظاہر ہے کوئی کھڑکی ہوگی یا دروازہ ہوگا، وہ مسجد میں خود رہتے اور سر جھکا دیتے۔ فورجلہ، تو میں کنگھی کر دیتی یا جو کچھ اور کچھ تھوڑی بہت صفائی کا اہتمام کرنا ہوتا تھا وہ ہو جاتا. وَقَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ, گھر میں بھی آ جاتے تھے اعتکاف میں لیکن کسی ناگزیر ضرورت کے لیے, یعنی اس کے سوا گھر میں نہیں آتے تھے. اس وقت ظاہر ہے مسجدوں میں تو رفع حاجت کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی, تو ان سب مقاصد کے لیے باہر نکلنا ہی ہوتا تھا. لیکن فرمایا کہ اعتکاف میں اصلاً آپ کا قیام مسجد ہی میں رہتا تھا, اگر کبھی باہر آنا پڑے تو کسی ناگزیر ضرورت کے لیے جو انسان کو درپیش ہو جاتی ہے آپ باہر تشریف لاتے تھے. وعن ابن عمر ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلیۃ ناطق فلیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوف بنظرک. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. اس طرح کی روایتیں تدبر کے بغیر نظر سے گزر جاتی ہیں. یہ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کی روایت کب سے موجود تھی, اور مسجد حرام میں اعتکاف کیا جاتا تھا. خود سیدنا عمر نے یہ بتایا کہ جاہلیت میں انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی, کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکے. قال فاوف بنظرک, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نظر جب بھی مانی ہے اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظر گویا ایک طرح کا وعدہ ہے, اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بندوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے نظر کے بارے میں یہی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماننا یہ چیز تو کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے, اس لیے کہ آدمی ایک بڑی ذمہ داری قبول کر بیٹھتا ہے, بعض اوقات اس میں کوتاہی ہوتی ہے. لیکن مان لی جائے, یعنی کوئی نظر آپ اپنے اوپر عائد کر لیں, تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں اسی طرح موجود تھیں, اور یہ ابراہیمی دین کی روایت تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر کی ہے, ان کی اصلاح کی ہے, ان کی تجدید کی ہے, اور پھر ان کو اپنی تصویب سے مسلمانوں میں جاری کیا ہے. وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی الاشر الاواخر من رمضان. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے, جیسا کہ سب روایتوں میں بیان ہو رہا ہے. فلم یعتکف عاماً, ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا. بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سفر درپیش تھا. فلما کان العامل المقبل اعتکف عشرین, پھر جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اس سے پہلے ہم ایک روایت میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے لیے بھی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا, یعنی آخری سال میں. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے علم میں جو بات آئی وہ انہوں نے کسی موقع پر بیان کر دی, اور آگے کسی راوی نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. وعن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکف. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ام المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھنے کے بعد ثم دخل فی معتکف ہی, پھر اس کے بعد جو اعتکاف کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی تھی اس میں آپ داخل ہو جاتے. ہمارے عام طور پر لوگ مغرب سے پہلے داخل ہوتے ہیں, لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بھی اعتکاف میں داخل ہوتے رہے ہیں. وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وهو معتکف. سیدہ ہی کا بیان ہے, یعنی سیدہ عائشہ کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے, یعنی جب کہ آپ معتکف ہوتے تھے, لیکن کیا کیسے کرتے تھے. فیمر کما ہوا فلا یعرج یسأل عن, یعنی چلتے چلتے حال چال پوچھ لیتے تھے, عیادت کر لیتے تھے, رکتے نہیں تھے سوال کرتے ہوئے. گویا ساری توجہ وہی مسجد کی طرف رہتی تھی, اعتکاف کی طرف رہتی تھی, لیکن اس طرح سے عیادت بھی فرما لیتے تھے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ضروری چیز ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگایا گیا، آپ نکل ہی نہیں آئے ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے گویا آپ نے اعتکاف ہی ختم کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ناگزیر چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہیں. ابھی اس باب کی چند روایتیں باقی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا علم کلام اور تصوف کے حوالے سے، اسی بحث کو میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھاؤں. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ان دونوں علوم کو ایڈجسٹ کرنے، ان کی کوئی تطبیق کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑ سے، ان کی اساس سے ان پر تنقید کرتے ہیں، اور اس پر آپ کے کچھ اختلافات اور سوالات ہیں. آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، امت کی علمی روایت میں تصوف کے اوپر پہلے بھی کچھ نقطہ نظر رہے ہیں، تنقیدیں کی گئی ہیں. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ہم امت کی اس علمی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ تصوف کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک وہ ہے جو بدعی تصوف ہے، یعنی اس کو قرار دیا گیا ہے یہ بدعت ہے، لیکن تصوف کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو بڑے بڑے جلد قدر مفسرین اور ہمارے حکماء اور مفکرین نے قبول کیا ہے، اسلامی فکر کی تاریخ کے علماء نے. ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خود امام ابن تیمیہ ان کے شاگردوں کی پوری روایت ہے تصوف پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن تصوف یا علم کلام ہی کے مباحث ہیں جو خود ان کے یہاں بھی زیر بحث ہیں. تو آپ یہ کیسے ان دو پورے کے پورے علوم کو ان کی جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں یا اس پہ اختلاف کرتے ہیں؟
میں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر گفتگو کی ہے اس کو پیش نظر رکھیے. جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری شیطنت ہوتی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم تعریف کریں گے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے قابل قبول ہوں گی، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں کوئی دین کا نیا پہلو، کوئی نیا فکر، کوئی ایسی بات کہ جس سے دین کی کوئی بڑی غیر معمولی ہدایت سامنے آئے، یہ سب چیزیں اہل علم کے کام میں آتی رہتی ہیں. جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف فقہ ہے، اصول فقہ ہے، محدثین کا کام ہے، مختلف علوم ہے، ان کو تو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت متکلمین اس طرح کی بحثیں اٹھاتے ہیں اور علم کلام کو ایک فن یا علم کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، یا متصوفین مثال کے طور پر توحید وجودی کی بحث ہے یا اور اس طرح کے بعض مباحث ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ اصول کے لحاظ سے فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب محکمات سے متعلق ہیں. جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بات کہہ دی ہے اور اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی حال میں ان کے درپے نہیں ہونا. ان کے معاملے میں اصول کیا ہے؟ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے آپ اس میں اس کے معنی تک محدود رہیں گے. یعنی لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کا مدعا کیا ہے، بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی. جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں اس کا مدعا بھی واضح کیا. وہ خود قرآن کے الفاظ سے بھی بالکل واضح ہے. لفظ کی حد تک جو کچھ بھی اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں وہ آپ بیان کریں. تو ہم نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تم انسان چونکہ پیدا ہی اس طرح کیے گئے ہو کہ تمہارا وجود مادی ہے، تم یا تو زمان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے یا مکان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے. اللہ تعالیٰ ان تمام محدودیتوں سے بالاتر ہے. وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں. یعنی کوئی مکان، کوئی زمان اس کے تصور کے ساتھ تم اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. اتنی بات اجمال کے ساتھ مانی جائے گی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے درپے نہیں ہوں گے. یہ بتا دیا گیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. اس قرآن مجید کی وہ آیات جو محکمات ہیں وہ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں، ان کو توجہ کا محور اور مرکز بننا چاہیے. یہ جتنی بھی متشابہ امور سے متعلق آیات ہیں ان کے درپے کسی کو نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کے درپے ہوتے ہیں. پھر بتایا کہ درپے ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ نیت میں خرابی پیدا ہو گئی, اس کو کہا ہے ابتغائے فتنہ. دوسرے کیا, نہیں اپنی ذات میں تو مخلص لوگ ہیں لیکن چیز کی حقیقت جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے, تو ابتغائے تاویل. اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اس علم میں, یعنی قرآن کے علم میں, اپنی کتاب کے علم میں رسوخ عطا فرماتا ہے ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, یقولون آمنا بہی, وہ کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو مان لیا. کل من عند ربنا, ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ ہر چیز. اس نے بتا دیا اپنی ذات کے بارے میں جتنا موضوع تھا کہ وہ بتائے, اس نے بتا دیا اپنی صفات کے بارے میں جتنا مناسب تھا کہ وہ بتائے, جس کا ہم تحمل کر سکتے تھے. اب اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں عقلی تدبر سے روکا جا رہا ہے, عقلی استنباط سے روکا جا رہا ہے, بلکہ اس بات کو سمجھنا کہ انسان کے حدود کیا ہیں یہی عقل کا تقاضا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, یعنی یہ عقل والے ہیں جو یہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم صرف یہی نہیں ہے, یہ بتایا ہے کہ علم یہ بھی ہے کہ خود تم اپنے حدود کو جان لو, تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کس دائرے میں یہ معاملہ کرنا ہے. تو تصوف کا, علم کلام کا یہ پہلو ہے جس پر میں نے گفتگو کی تھی. یعنی یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ مباحث کے امکان کذب باری, یہ بحث کے تعدد قدما, یہ بحث کے اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا, یہ جتنی اس نوعیت کی چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق ہمارے دین کے محکمات سے نہیں ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں, یہ مذہب کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھا دے گا یا بتا دے گا, یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق یا اس کی صفات کس طرح سے اس عالم کے ساتھ متعلق ہوئی ہیں ان سے متعلق ہر چیز کا جواب دے دے گا. بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا. تو یہ رویہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. چنانچہ ہر وہ علم جو محکمات کی طرف توجہ دلاتا ہے, ان کو محور بناتا ہے, ان کی بنیاد کے اوپر اصول مرتب کرتا ہے, ان کے فروع کو متعین کرتا ہے, اس میں آپ کو لے جا کر اس کے غوامز اور اسرار آپ کے سامنے رکھتا ہے, وہ علم محمود ہے, وہ علم نافع ہے, وہ علم دین کا مطلوب ہے. اور ہر وہ علم جو متشابہات کے بارے میں رویہ اختیار کرتا ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے. تو صوفیہ و متکلمین کا اصل اشتغال ان علوم سے ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دور میں ہر صوفی ہر شخص ہمیشہ ان سب چیزوں ہی میں اشتغال پیدا کرتے رہے ہیں. یہ بحثیت مجموعی اس رویے کے اوپر بات ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے علوم فنون ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کو یہی کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اصول فقہ جائز ہے, اگر فقہ جائز ہے, اگر حدیث کے علوم ترتیب دینا جائز ہے, زبان کے علوم ترتیب دینا جائز ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں حرج یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تحدید کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تم ان کے درپے نہیں ہوگے, اور یہ بتایا ہے کہ یہی عقل کا تقاضا ہے. یعنی کیوں یہ عقل کا تقاضا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتا رہی ہے کہ انسان کی محدودیتیں ہیں, ذات خداوندی کے مثل کوئی چیز موجود نہیں ہے. انسان تمثیل ہی سے علوم پر قیاس کرتا ہے, اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی زبان بھی اسی کی پابند ہے, اس کے اسالیب بھی اسی کے پابند ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے میں تمہیں یہیں رک جانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہی ہے, جتنی بتا دی ہے, بس اس کے معنی تک محدود رہیے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ متشابہات کی آیات کن چیزوں سے متعلق ہیں, یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آ سکتی. وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہے, جنت کے معاملات, دوزخ کے معاملات, اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ, اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے, اس تخلیق کے پروسیس کا معاملہ, یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی. یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے تجربے کی چیز نہیں ہے. ان میں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بتا دیا جائے اس پر اکتفا کریں, اس سے آگے ایک قدم بھی نہ رکھیں. یعنی یہاں قدم رکھا جائے گا تو بس انسان دلدل میں اتر جائے گا, اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں صوفیہ و متکلمین ہیں, کیا وہ کوئی اسلام سے باہر نکل گئے تھے؟ وہ دین پر عمل کرتے تھے، دین کی بہت سی باتوں کو قبول کرتے تھے، بہت سے عقائد کا اعتراف کرتے تھے، ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز میں، روزے میں غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، تو ان کی ان باتوں کی تعریف نہیں کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ خود ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جس وقت سوشلزم کا غلغلہ تھا، وہ بہت نمازی پرہیزگار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں لوگوں کے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی ایک بڑی عمدہ تدبیر ہے، اسلام بھی تو آخر یہی چاہتا ہے. تو اب ان کے سوشلزم پر تنقید کریں گے نا، باقی چیزوں پر کیوں کریں گے؟ تو صوفیہ و متکلمین پر بحیثیت صوفیہ اور متکلمین کے تنقید نہیں کی جاتی. یہ جو ان کا علم ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علم خواہ توحید وجودی کا ہو، خواہ یہ متکلمین کے مباعث کا ہو، اس علم کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. اور اس میں بہت سے اثرات ہیں جو خارج سے آئے ہیں، اور وہ آیا کرتے ہیں، وہ حرج کی بات نہیں، وہ محکمات کے دائرے میں بھی آتے ہیں. اس لیے کہ چیزوں کو اطلاق میں جب ہم سمجھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، تو دنیا کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ اس دائرے میں آتے ہیں تو پھر ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں. اس کا خود وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں جو میری تنقیدوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ ایک مکمل نظام فکر ہے، تو مکمل نظام فکر تو جب بھی آئے گا وہ دین کے متوازی ہی آئے گا. یہ ممکن نہیں، کیونکہ جب دین میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں اصل میں آپ شرح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، وہاں لفظ کی بحث ہوتی ہے، اطلاق کی بحث ہوتی ہے. ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں ہم معنی تک محدود رہیں گے، یعنی متشابہات کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یعلم تاویل الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بتا دیا ہے. اصل میں یہی وہ بحثیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا. یہ بحثیں تھیں کہ جو پہلے خواص میں رہیں اور پھر ہمارے ہاں عوام تک جب یہ پہنچیں تو یہ نور بشر کے مسائل، یہ علم غیب کے مسائل، یہ حاضر و ناظر کے مسائل میں تبدیل ہو گئی.
اچھا.
پھر اس سے آگے بڑھیں تو یہ مختلف شخصیات کے فضائل کی بحثوں میں تبدیل ہو گئیں. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں روز ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو آپ جوتم پیزار دیکھتے ہیں، جس طرح کی فرقہ بندی پیدا ہوئی، جس طرح کے مناظرے وجود میں آئے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے. اگر آپ اس طریقے پر قائم رہیں کہ امور متشابہات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے معنی جانیں گے، جس حد تک معنی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے وہاں تک جائیں گے، وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو جا کے رک جانا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی صحیح نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں گے آپ کے ان میں سے بے شمار بحثیں اصولی کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی ساری توجہ دین کے محکمات پر ہوگی. تو وہاں تو ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، دین کا حقیقی مقصد کیا ہے، دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین میں کوئی بات کہی گئی ہے تو کس طرح کہی گئی ہے. مجھے اگر اتمام حجت پر گفتگو کرنی پڑی ہے تو اس لیے کہ اس کا تعلق محکمات سے ہے. تو اس میں تو علوم وجود میں آئیں گے، اس میں ہر طرح کے علوم ہوں گے، یعنی اصل دین تک پہنچنے کے علوم، جیسے کہ عربی زبان ہے، اس کے قواعد ہیں، اس کا ادب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اہل علم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ہمارے پاس آ گئے تو اس میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، جو عقائد ہمیں بتائے گئے ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم کتابیں بھی لکھیں گے، علوم کو بھی مدون کریں گے، وہ سب کام ہوگا، وہ بالکل جائز ہے، وہ علم نافع ہے. یہ علم ہے جس کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے روک دیا.
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا. ایک بڑا ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہوگا سننے والوں کے، تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تصوف میں ایک طرف تو یہ بحثیں ہو رہی ہیں وحدت الوجود کی، وحدت الشہود کی، اور باقی کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرا، لیکن دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ جو پوری دین کے محکمات ہیں ان کے اندر جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کے بارے میں صوفیہ حضرات یا تصوف میں توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، تقویٰ، ورا، للہیت، خشیت، خوف، یہ سب چیزیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، کل دوبارہ آپ سے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہم رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ پیر سے جمعہ لائیو نشست لے کے حاضر خدمت تھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت.
شکریہ.